بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، تفسير كدرس جاريه سورة الشمس كي آخری آیات کی تفسیر پر ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کذب ثمود بطغواها، کذب ثمود، ثمود اسم قبیلۃ ونبی صالح علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سورت کی ابتدا قسم سے کی ہے. 11 قسموں کے بعد جواب القسم کیا تھا؟ قد افلح من زکاها. 11 قسمیں ہیں، پھر قد مزید تحقیق کے لیے ہے، قد افلح من زکاها، نفس کے تزکیہ. کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر تحقیق سے بیان فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، فلاح پا لی ہے. یہ فلاح دنیا و آخرت کی فلاح ہے. وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کو دبائے رکھا، خیر سے دور کیے رکھا، وہ ناکام ہوا. دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی ناکام ہوا. اب ایک مثال ہے اس قوم کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کو دبائے رکھا، ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. جنہوں نے تزکیہ کیا ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنے نفس کو دبائے رکھا اور تزکیہ نہیں کیا وہ کون ہے؟ ایک مثال ہے، ایک قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں. کذبت ثمود بطغواها. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثمود قبیلے کا نام ہے اور ان کے نبی کا نام ہے صالح علیہ الصلاۃ والسلام. ثمود نبی کا نام نہیں ہے، کئی لوگ غلطی کرتے ہیں. ثمود قوم کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے، نبی کا نام ہے صالح علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ ہود اور عاد. نبی کا نام کیا ہے؟ ہود علیہ الصلاۃ والسلام. عاد قبیلے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کے نام کیا ہیں، ان کی قوموں کے نام کیا ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَدِيَارُهُمْ فِي الْحِجْرِ مَعْرُوفَةٌ فِي طَرِيقِ النَّاسِ. کہاں رہتے تھے یہ ثمود کی قوم یا ثمود کے قبیلے والے؟ حجر کے علاقے میں. حجر کا علاقہ کہاں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں مَعْرُوفَةٌ فی طریق الناس، لوگوں کے راستے میں ہے. کس راستے میں ہے؟ شام کی طرف جانے والے راستے میں ہے. جب لوگ حجاز یعنی مکہ یا مدینہ سے شام کی طرف سفر کرتے تو حجر کے اس علاقے سے گزر کے جاتے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے. آج کل اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجر نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ مدائن، مدائن صالح، مدائن صالح حجر والا علاقہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہؤلاء کذبوا نبیہم صالحا علیہ الصلاۃ والسلام، ان لوگوں نے اپنے نبی صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی، جھٹلایا ہے. ونبیہم صالح علیہ الصلاۃ والسلام کغیر من الانبیاء یدعوہم الی عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور صالح علیہ الصلاۃ والسلام ان کے نبی دوسرے انبیاء کی طرح ان کو دعوت دیتے تھے الى عبادت اللہ وحدہ لا شریک له، توحید عبادت کی طرف بلاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور باقی سب معبودوں کو چھوڑ دینا ہے، شرک سے توبہ کرنی ہے، توحید کے راستے کو اپنانا ہے. كما قال الله تعالى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سورۃ الانبیاء نمبر 25، اسے انڈر لائن کر لے، اسے حفظ کرنا، اس آیت کو یاد کر لینا ہے. انبیاء کی دعوت کا اصل کیا ہے اور بنیاد کیا ہے، اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من رسول، رسولوں میں سے کسی کو بھی، الا، مگر یہ دعوت دے کر بھیجا. کیا دعوت ہے؟ نوح الیہ، ہم نے یہ وحی پر نازل کی ہے، انہ، بے شک وہ، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو. لا الہ الا انا فاعبدون، اصل فاعبدونی، صرف میری ہی عبادت کرو. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے رسولوں کو بھیجنے کا؟ یہ آیت ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. شیخ صاحب فرماتے ہیں، دعاهم الى عباده الله وحده لا شريك له. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو، قوم ثمود کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے. وعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. اس دعوت کے ساتھ ساتھ، دعوت توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم نبی کو ایک آیت بھی عطا فرمائی ہے، معجزہ جسے کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، آیت کا لفظ ملے گا. قرآن اور حدیث میں معجزہ کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی لغت میں معجزہ کہا جاتا ہے، وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے، حیران کر دیتی ہے، اس لیے معجزہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں آیت کا لفظ ہے، اور آیت علامت کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو عقل کو حیران کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آیت سے نوازا ہے اپنے پیارے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو، تدل علی نبوتہ. آیت سے کیوں نوازا ہے؟ جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور نبوت کے لیے ثبوت ہے، بطور ثبوت ہے. کتنی بڑی اور عظیم اٹھنی تھی، التی تشرب من البئر یوما وتسقیہم لبنا فی الیوم الثانی. ایک دن پورے کنویں کا پانی اکیلی اٹھنی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن جو ہے پوری قوم کو دودھ دیتی تھی. وقد قال بعض العلماء، بعض العلماء نے یہ کہا، انه كلما جاء انسان اعطاه من الماء بقدر اعطته من اللبن بقدره. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اونٹی کو جو جتنا پانی دیتا تھا وہ اس اتنا ہی دودھ دیتی تھی. ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك، یعنی جو قرآن مجید کی سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ معنی نہیں جو علماء نے دوسرا بیان کیا ہے. لقوله تعالى، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. سورۃ الشعراء نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ایک دن معلوم دن اونٹنی کا ہے، یعنی پانی پینے کا، اور ایک دن قوم کا ہے معلوم دن پانی پینے کا. وہ یعنی معنی کیا ہے؟ جو پہلا معنی ہے وہ صحیح ہے. کیا معنی ہے پہلا؟ مفسرین نے یہ فرمایا ہے جیسے کہ قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم اونٹنی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور پورا پانی پی جاتی تھی سبحان اللہ. تو اس دن قوم کیا پیتی تھی؟ ایک دن اونٹنی کی باری تھی پانی پینی، دوسرے دن قوم کی باری تھی پانی پینے کی. تو جب اونٹنی پانی پی جاتی تھی تو پھر قوم کیا پیتی؟ اونٹنی کا دودھ پیتی. اللہ نے پانی سے محروم نہیں کیا، پانی سے بھی اچھے غذا اللہ تعالیٰ نے فراہم ان کے لیے مؤثر فرمائی ہے اور فراہم کی ہے. شیخ صاحب فرماتے فالناقة تشرب من البئر یوما ثم تدر اللبن فی اليوم الثانی. اونٹنی ایک دن پانی پی لیتی اور پھر دوسرے دن ان کو دودھ دیتی تھی. ولیکن لم تنفعهم هذه الآية، لیکن اس آیت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں ہوا. اور یہ قول بھی ایک ہے جیسا کہ شیخ صاحب فرما رہے، تیسرا قول بھی ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پی جاتی تھی، دودھ اس دن ہی اگلے دن دودھ دیتی تھی، تو لوگ دودھ بھی پیتے تھے پانی بھی پیتے تھے. الغرض سارے معنی جو ہے صحیح، یعنی یہ معنی جو ہے ایک دن والا جو معنی ہے وہ زیادہ واضح ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی، دوسرے دن جو ہے وہ قوم پانی پیتی تھی. کذب ثمود بطغواها اي بطغيانها وعتوها والباء هنا للسببيه اي بسبب كونها طاغيه، بسبب كونها طاغيه كذبت الرسل. بطغواها سے کیا مراد ہے؟ کذب ثمود تو پتہ چل گیا جھٹلایا ہے، نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو جھٹلایا ہے. کیوں جھٹلایا؟ بطغواها، طغواها سے کیا مراد ہے؟ اي بطغيانها وعتوها. طغیانی کسے کہتے ہیں؟ حد سے گزر جانے کو. پغل ماء یعنی پانی حد سے گزر گیا. عتو کہتے ہیں ہٹ دھرمی کو. تو اپنی ہٹ دھرمی اور طغیانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے رحمک اللہ. الباء هنا للسببی، یعنی بتغواها سے مراد اپنے اس طغیان، سرکشی اور ہٹ دھرمی کے سبب کی وجہ سے سرکشی ہوئی ہے اور حد سے بھی گزر گئے ہیں، نافرمانی کر بیٹھے ہیں. اس لیے شریعت میں افراط اور تفریط نہیں ہے، شریعت میں صرف ایک ہی طریقہ ہے اپنانے کا، شریعت کو اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اس حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جاتا ہے. جو سر اٹھا کے چلتے ہیں اور اپنی طرف سے یا تو جھٹلا دیتے ہیں شریعت کے احکام کو، یا اپنی طرف سے نئے احکام پیدا کر کے ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اپنے خواہش نفس کے مطابق، یہ سب طغیان ہے، یہ سب سرکشی ہے اور نافرمانی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذ انبعث اشقاها، کیا کیا ان لوگوں نے؟ هذا بیان للطغیان، اب طغیان کی تفصیل ہے کہ سرکشی کس حد تک پہنچ گئی. یعنی ایک تو اپنے نبی کو جھٹلایا، کذب ثمود پوری قوم نے سوائے چند لوگوں کے. قد افلح من زکاها میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور ان کے ساتھ بہت چند لوگ ہیں ایمان لانے والے. اس لیے جو غالب لوگ تھے ان کا ذکر کیا، کذب ثمود، گویا کہ ساری قوم نے، اگر ساری قوم نہیں تھی، صالح علیہ السلام خود بھی تھے ان کے ساتھ، چند ان کے ساتھی بھی تھے، ان کے صحابہ بھی تھے. اذ انبعث اشقاها، شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا بیان للطغیان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين انبعث اشقاها. وانبعث يعني انطلق بسرعه، انبعث بہت تیزی سے، جلدی سے، جو سب سے اپنی قوم میں سے بدترین انسان تھا، سب سے بڑا بدبخت انسان اپنے قوم میں سے بڑی تیزی سے نکلا اور دوڑتا ہو گیا. اشقاها اي اشقى ثمود اي اعلاهم في الشقاء والعياذ بالله. اشقاها سے مراد سب سے زیادہ پوری قوم ثبوت میں سے سب سے زیادہ بدبخت انسان. اللہ تعالیٰ کے پناہ، یرید ان یقضی علی هذه الناقہ، سب سے بدبخت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے اونٹی نے اسے قتل کرنا چاہا. بدبختی دیکھیں، آیت کس لیے ہے؟ کہ ایمان لایا جائے اور نبی کی نبوت میں مزید مضبوطی ہو. ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو, اور یاد رکھیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اونٹنی جو ہے ان کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یعنی آپ جانتے کہ قوم ثمود جو بڑی طاقتور قوم تھے, ان کے پاس دو چیزیں تھیں, ایک جسمانی طاقت, دوسری خاص ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کیا تھی ان کے پاس؟ پہاڑوں کو تراشنے کی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. اگر ابھی بھی آپ دیکھیں, اگرچہ مدائن صالح جو ہے یہ کوئی سیر سیاحت کی جگہ نہیں ہے, بہت غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہیں, مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر مدائن صالح بھی جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے, لوگ تصویریں لے رہے ہیں اور وہاں پر, غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو سختی سے منع فرمایا جبکہ وہاں سے گزر رہے تھے, جنگ تبوک کے لیے وہاں سے گزر ہوا, پانی جو کنویں کا پانی, اس پانی کو نکالا, اس پانی برتن میں ڈالے اور اس سے آٹا بھی گوندا روٹی پکانے کے لیے, کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن توڑ دو, ان سے کوئی پانی نہ پیے اور ان سے کوئی چیز نہ کھائے, جو چیز یعنی آٹا بھی گوندا وہ بھی ضائع کر دو. سبحان اللہ, کیونکہ یہ ان لوگوں کی جگہ ہے, یہ وہ قوم ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے. یہاں سے اگر گزرنا ہے تو روتے ہوئے یا روتی شکل بنا کے یہاں سے گزرنا ہے. اور تعجب ہوتا ہے واللہ بعض لوگوں کے, فیملیز لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, موبائل سیلفیاں لے رہے ہیں اور وہ کیمرے بھی استعمال ہو, اور تصویر لینا ویسے حرام ہے, الگ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور پھر اتنی بڑی نافرمانی بھی کر کے آتے اور کہتے ہیں ہم زیارت کے لیے گئے تھے, بہت اجر و ثواب لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ, جہل مرکب کی انتہا دیکھیں. الغرض, تو سب سے زیادہ جو شقی ہے اور بدبخت ہے, اس نے اللہ تعالیٰ کی اس پیاری اونٹنی کو قتل کرنا چاہا. میں یہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے جب پہاڑوں کو دیکھا تو یہ کہا اپنے پیارے نبی سے, صالح علیہ السلام سے, اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے, اس پہاڑ, اشارہ کیا, اس پہاڑ میں سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھا دو, اور اونٹنی اتنی بڑی ہونی چاہیے, اس کا سرخ بچڑا بھی ہونا چاہیے, اس کا رنگ بھی سرخ ہونا چاہیے, یعنی جو انہوں نے جو مواصفات بتائے تھے اس کے مطابق ان کو چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اپنے رب سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے وہی آیتوں کے کہنے پر وہ پہاڑ کھلا, اس میں سے اونٹنی نکلی جیسے انہوں نے کہا ہے. کیا پھر بھی مان لیا؟ ہمیشہ قوم کیا کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کوئی آیت لے کے آتا ہے؟ پہلے جھٹلاتے, کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, کہتے ہیں یہ کذاب ہے, جھٹلاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جب وحی کی کوئی خبر دیتے ہیں کہ یہ کاہن ہے. پھر جب کوئی آیت لے کے آتے ہیں کہتے ہیں جادوگر ہے. سبحان اللہ, یا کوئی اللہ کی وحی تلاوت کر کے دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شاعر ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, یعنی انہوں نے اپنے نجات کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہے باقی؟ الغرض, تم اس میں سب سے بڑا بدبخت تھا, وہ تیزی سے نکلا. کس نے تیزی سے نکلا؟ کیا کرنا چاہا؟ اونٹنی کو قتل کرنا چاہا, اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو ختم کرنا چاہا. شخص فرماتے ہیں یرید ان یقضی علی ھذہ الناقۃ فقال لهم رسولهم صالح علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے انہیں آگاہ کیا اپنے قوم کو, ناقۃ اللہ وسقیاھا, اے ذروا ناقۃ اللہ, یعنی چھوڑو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو. اچھا, ناقۃ اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ہے, اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. اچھا, ید اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی نے بیان فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, یہ جو اضافت اللہ کی طرف سے, یہ ویسے جیسے کہ اس مخلوق کی اضافت ہے. یا کلام اللہ قرآن مجید مخلوق ہے, کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ اٹھنے اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی نسبت ہے اٹھنے کی, ویسے ہی اللہ کے کلام کی نسبت بھی ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اگر ہاتھ مانتے تو پھر جیسے مخلوق کے ہاتھ تشبیہ لازم آتی ہے, پھر وہی یہ لمبا تسلسل سے شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیں قاعدہ, نوٹ کریں اسماء صفات کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت الاضافہ کی دو قسمیں ہیں, ایک اضافۃ الاعیان, دوسرے اضافۃ الاوصاف. اعیان وہ چیز جو خود بخود قائم ہو سکتی ہے اسے عین کہتے ہیں. اللہ کا گھر, اللہ کا گھر کعبہ ہے, الگ سے قائم ہے کہ نہیں؟ الگ سے قائم ہے. اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ناقت اللہ, الگ سے اللہ کی مخلوق ہے, الگ سے ایک ذات ہے, الگ سے قائم ہے. یہ وصف نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ عین ہے, الگ سے. اللہ تعالیٰ جب نسبت ہوتی ہے اس عین کی تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کی تشریف, اس کے شرف بیان کرنا ہوتا ہے, اس کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر کا گھر ہے, ایک امیر کا گھر ہے, ایک وزیر کا گھر ہے اور ایک بادشاہ کا گھر ہے, سب برابر ہیں, نسبت ہیں تو سارے گھر, فرق کس چیز میں ہے؟ نسبت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا گھر سب سے زیادہ عظیم گھر ہے, کیونکہ جس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کی عظمت کتنی ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو ناقت اللہ, اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے کیا مراد ہے؟ وہ اونٹنی جسے اللہ تعالیٰ نے آیت کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. یہ نسبت کس لیے ہے؟ تشریف کے لیے, اس کی شرف بیان کرنے کے لیے, تعظیم کے لیے. دوسری قسم کی جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف, نسبت الاوصاف, وصف کی نسبت ہے, جیسا کہ کلام اللہ, ید اللہ, عین اللہ, یہ کیا ہے؟ کیا ہاتھ الگ سے قائم ہو سکتا ہے؟ کیا کلام الگ سے قائم ہو سکتا ہے؟ کیا عین, اللہ, آنکھ الگ سے آپ دیکھتے کہ چلتے پھرتے کوئی آنکھ الگ سے قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہ وصف ہے, اوصاف ہے. نسبت الاوصاف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کے منسوب کیا جا رہا ہے یہ چیز اس کی صفت ہے. تو کلام, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا صفت اللہ کے مخلوق ہے. جس نے یہ قیاس کیا ہے اس کو اس قاعدے کی خبر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ قاعدہ کیا ہوتا ہے. روزمرہ زندگی میں قاعدہ موجود ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. قاعدت النسبہ یا عربی زبان کا یعنی قواعد میں سے ہے, اور عربی گرامر کے مطابق اور عربی علم کے مطابق کہ نسبت دو قسم کی ہوتی ہے, اضافہ دو قسم کا ہوتا ہے, نسبۃ الاعیان, اضافۃ الاعیان ہوتا ہے, یا اضافۃ الاوصاف. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کون سی نسبت ہے؟ اوصاف کی, وصف کی نسبت ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اضافۃ الاعیان تشریف کے لیے ہے. رسول اللہ, اللہ کا رسول الگ سے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرف منسوب کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ناقۃ اللہ وسقیہا, اے ذروا ناقۃ اللہ لقوله تعالی فی آیت اخرى فذروها تاکل فی ارض اللہ, سورۃ الاعراف الى اخر آیات نمبر 73. یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹی کو چھوڑ دو. دوسری آیت میں فذروها یعنی اسے چھوڑو, تاکل فی ارض اللہ, اللہ تعالیٰ کی زمین پر اسے کھانے پینے دو. یعنی اترک الناقۃ لا تقتلوها, اللہ کی اونٹی کو چھوڑ دو, اسے قتل مت کرو. ولا تتعرض لها بسوء, وہ نہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤ. ولكن كانت النتيجة بالعكس, لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا. کیا برعکس نکلا؟ فكذبوه, جھٹلایا. کذب ثمود ایک, فكذبوه دو, دوسری مرتبہ. پہلے تکذیب کس چیز کی ہے؟ دعوت کی ہے, توحید کی دعوت کی تکذیب ہے, نہیں مانا. دوسری تکذیب کس چیز کی ہے؟ کہ اونٹی کو کچھ نہ کہنا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا, پھر بھی جھٹلایا اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. فكذبوه, اکذبوا صالحا وقالوا انك لست برسول وهكذا كل الرسل الذين ارسلوا الى اقوامهم يصمهم قومهم بالعيب. اور یہ بھی جھٹلایا کہ تم اللہ کا رسول ہے ہی نہیں, جب آئے تھے تمہاری یہاں قتل کرنے جا رہے ہیں, تم اللہ تعالیٰ کا رسول ہی نہیں ہو. دعوت کو جھٹلایا, رسالت کو جھٹلایا, آیت کو جھٹلایا. اور اسی طریقے سے جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان کی قوموں نے یہ طریقہ اپنایا ہے, جھٹلاتے تھے اور کوئی نہ کوئی عیب کا کوئی لقب یا اس طرح سے کوئی تہمت لگا دیتے تھے کسی عیب کی. جیسے میں نے بتایا کہ کاہن ہے, جادوگر ہے, شاعر ہے, یا جھوٹا ہے, اس طریقے سے عیب جو کیا کرتے تھے. كما قال الله تعالى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سورۃ الذاریات نمبر 52 میں, 52 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, كذلك, اسی طریقے سے, یعنی یہ طریقہ رہا ہے انبیاء کے قوموں کا. ما أتى الذين من قبلهم من رسول, ان سے پہلے بھی جن کی طرف رسول پہنچے یعنی اپنے قوموں کی طرف, الا قالوا, تو ان کی قوم نے کیا کہا, مگر قوم والوں نے کہا, ان لوگوں نے کہا, ساحر او مجنون, جادوگر ہے یا پاگل ہے. یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, عجیب باتیں کرتے ہیں. تو کتنی تہمتیں لگیں, جھوٹ, کاذب ہے, پھر کاہن ہے, پھر جادوگر ہے, پھر شاعر ہے, اور پھر مجنون ہے. یہ پانچ تہمتیں جو بہت بڑے عیب سمجھے جاتے ہیں, بہت بڑے عیب سمجھے جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں. اللہ رحم کرے کہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے, رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوئی کہے جھوٹا تو فرق نہیں پڑتا ہے. یار جھوٹ مت بولے, تم جھوٹے ہو, لوگ مسکراتے ہیں. جو انسان سچا ہوتا ہے نا, اسے یہاں بھی دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ کیسی باتیں کرتا ہے. اور جو اپنے قوم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہو, اسے کہا جائے کہ پاگل ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یعنی مینٹل ٹارچر سے کہتے ہیں, یہ ہوتا ہے. ایک جسمانی تکلیف ہوتی ہے, ایک نفسیاتی مار جسے کہتے ہیں, نفسیاتی مار یا نفسیاتی تکلیف بھی. قوم نے کوئی یعنی کوئی طریقہ نہیں چھوڑا اپنے نبی کو پریشان کرنے کا یا انتقام لینے کا. گناہ کیا ہے, کہ غلطی کیا ہوئی, توحید کی دعوت کیوں لے کے آیا, ہم کیسے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں, کس طریقے سے ممکن ہے. تو لوگوں کو یہ جو قوم کے جو بڑے لوگ ہیں, جو سردار ہیں, تو لوگوں نے یہ سوچا کہ کرنا کیا ہے, ورنہ لوگ تو آہستہ آہستہ چلے جائیں گے, سب ان کی طرف چلے جائیں گے, تو ہماری بات کون سنے گا, ہماری سرداری کہاں جائے گی, ہمارا یہ اثر رسوخ جو ہے, ہمارا جو ان لوگوں پر ایک مقام ہو, وہ تو سب ضائع ہو جائے گا. ہم کیسے دعوت کو مانے, تو نہ خود دعوت کو مانے اور نہ ہی لوگوں کو قبول کرنے دیا. تو ان کے پاس سوائے جھوٹ کے اور فریب اور دھوکے کے اور عیب جھوٹ کے کوئی راستہ بچا ہے, کوئی نہیں. اللہ نے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سچائی ثابت کی ہے, ان کی حکمت دانائی بھی ثابت کی ہے, اور بلکہ آپ قرآن جی میں دیکھیں, سیاق و سباق دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع بھی فرمایا ہے. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون, قسم کھا کے فرمایا ہے, اب رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو باتیں بناتے رہیں گے, جھوٹ بولتے رہیں گے اور تکلیف پہنچاتے رہیں گے. سبحان اللہ, جیسا فرماتے ہیں, کل رسل قیل لهم هذا ساحر او مجنون, سب رسولوں کو کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. کما قیل رسول علیہ الصلوۃ والسلام, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, انہ ساحر او ساحر کذاب مجنون شاعر کاہن. یہ سب جو القاب ہیں, برے القاب, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کی قوم نے اور لوگوں نے استعمال کیے تھے. ولیکن القاب السوء التي يلقبها الاعداء لاولياء الله لا تضرهم, لیکن قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, جتنی بھی یہ برے القاب اللہ تعالیٰ کے دشمن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے بیان کرتے ہیں, یہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجے مزید بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوں, لوگوں نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا, ان پر بھی تہمتیں لگائیں, امہات المؤمنین پر تہمتیں لگائی ہیں, یعنی بدتنی قسم کی تہمتیں لگائی ہیں. ان کو کوئی فرق پڑا ہے, ان کے درجے مزید بلند ہوئے ہیں. دیکھ لیں, مؤمن صدیق بنت صدیق رضی اللہ عنہا, لوگوں نے تہمت لگائی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے, برات قرآن مجید میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں, اور تا قیامت قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی. سبحان اللہ, یعنی آخری دن تک جب تک قرآن موجود رہے گا, کیونکہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا, نہ لوگوں کے سینوں میں رہے گا اور نہ ہی کتاب میں رہے گا, لیکن سورۃ النور کی آیات ہم پڑھتے رہیں جب تک یہ قرآن موجود ہے. سبحان اللہ, تو بلندی درجات ہوئی کہ نہ ہوئی, تہمت لگی ہے لیکن کوئی اثر پڑا ہے, کوئی فرق پڑا ہے, ان کی عظمت کو کوئی فرق پڑا ہے, بلکہ ان کی بلندی درجات مزید اور بڑے ہیں. اور اسی طریقے سے علماء کو دیکھ لیں, جو علماء حق ہیں, سن جماعت کے علماء، سلفی علماء، سلف صالحین کو دیکھ لیں، مخالفین نے جتنے بھی گروہ بدعت کے گروہ ہیں تہمتیں لگائی ہیں، وہ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کو کس طریقے سے یعنی برے الفاظوں سے معصوم کیا جاتا ہے یا تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ فلان فتنے باز ہے، فلان امت میں تفرقہ چاہتا ہے، اگرچہ ان کا قصور کیا ہے، لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، توحید اور سنت کی طرف بلاتے ہیں، فہم السلف کی طرف بلاتے ہیں. آج جتنی بھی امت میں یہ فرقے موجود ہیں، وجہ کیا ہے اس تفرق کی، وجہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گو اور فرقے نہ بٹو. جب رسی کو مضبوطی نہیں تھاما جائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تفرقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو عجب بات ہے، جو علماء لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت کو اللہ کی رسی کو مضبوطی تھامنے کے لیے دعوت دیتے ہیں اور انتھک محنت کر رہے ہیں، کہا جاتے ہیں فتنے میں امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. سبحان اللہ، جو بات مناہج والے ہیں، جو امت میں اصل تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کی دعوت درست ہے. اسے کیسے درست ہے؟ جانتے فرق کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ، ایسے لوگ جو تفرقہ کی دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت مقبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ چاہتے کیا ہیں، اس کے مطابق ان کو دیتے ہیں. جس نے مقبول ہے، ان کی دعوت بھی مقبول ہے. دعوت حق ہمیشہ خواہش نفس کی مخالف ہوتی ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. دعوت حق ہمیشہ خواہش نفس کی مخالف ہوتی ہے. خواہش نفس کیا ہوتی ہے؟ انسان کی شرم ہے نا. ہماری خواہشات کیا ہیں؟ ہم خیر چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم آزادی چاہتے ہیں. نعوذ باللہ، دیکھیں جب آزادی کی بات آتی ہے تو کئی لوگ میدان میں کود پڑتے ہیں آزادی کے، یہاں تک کہ عورت کو پردے سے بھی آزاد کر دینا ہے. مسلمان کہاں سوچ سکتا ہے کہ اس کی محارم جو ہے پردے سے آزاد ہو جائیں؟ یہ کون سی فکر ہے، کون سی سوچ ہے؟ لیکن خواہش نفس ہے، ان کے مطابق بات کرتے بہت سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا. اللہ کے پیارے بندے بھی الحمدللہ، الا من رحم اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، جو حق کو سمجھتے بھی ہیں. لیکن عمومی طور پر ہجوم جب آپ دیکھتے ہیں نا، ہجوم دیکھتے ہیں، مطلب اس دعوت میں کوئی گڑبڑ ہے. جسے کہتے ہیں دال میں کوئی کالا ہے تو اس دیکھے کالا کہاں پہ ہے، ہجوم کہاں پہ ہوتا ہے. اہل حق ہمیشہ طائفۃ منصورہ، طائفہ رہے ہیں، ان کو برا بلا بھی کہا گیا ہے، ان کے خلاف سازشیں بھی کی گئی ہیں اور بہت ان کے خلاف یعنی تحریکیں بھی چلائی گئی ہیں، نقصان بھی پہنچایا گیا ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دعوت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب نے مر جانا ہے. تکلیفیں، دنیا کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کافروں میں پہنچاتا ہے، اپنے پیاروں میں پہنچاتا ہے. یہ علاقے آزمائش ہیں. تو تکلیف سے کوئی یہ نہیں ہے کہ جو جتنے زیادہ پرہیزگار اس تکلیف اتنی کم ہوگی، نہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو دیکھ لیں، تکلیفیں تھیں کہ نہیں؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ نفسیاتی تکلیف بھی الگ سے پہنچائی جا رہی، تہمتیں لگا کے، جھوٹی تہمتیں لگا کے، اور جسمانی تکلیف پہنچائی. ان بدبخت لوگوں نے رسولوں پر ہاتھ، اللہ کے رسول پر ہاتھ اٹھایا، مارا پیٹا، یہاں تک بعض رسول قتل بھی کیا گیا، بعض انبیاء کو قتل بھی کیا گیا ہے. یعنی بنی اسرائیل کی ہر درمی کی انتہا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام قتل کیا ہے، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام قتل کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیوں کیا گیا ہے؟ ایک بغی کی مہر کے طور پر اللہ کے پیارے نبی کا سر پیش کیا گیا. بدکار عورت کی مہر، اس نے کہا اگر یہ اس کا سر نہیں کاٹ کے لے کے آؤ گے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی. میں سبحان اللہ، اللہ کی آزمائش ہے. نبی اپنی دعوت سے ایک انچ ہلا نہیں ہے. یہ دعوت حق ہے. اور انبیاء کے متبعین، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، اور ان کے متبعین بحسن علیہ الدین کی زندگی دیکھ لیں آپ. تو لوگوں کی باتوں کی طرف مت جائیں، کوئی کہتا ہے یہ وہابی ہے، کوئی کہتا ہے یہ مدخلی ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے. آپ دعوت کو دیکھیں، دعوت کیا ہے؟ اصل ترازو ہمارے پاس کیا ہے؟ لوگوں کی زبانیں ہیں. جو لوگوں کی زبان کو ترازو سمجھتے ہو، کبھی کامیابی نہیں ہو سکتا، واللہ وہ کہیں کا نہیں رہتا. وہ ہمارے پاس ترازو کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ اور سلف کی سمجھ، یہ ہمارے پاس ترازو ہے. ان کا منہج کیا ہے؟ آج میرا منہج، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں میرا منہج کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزرتی، ہماری زندگی کیسے گزر رہی، وہ دین کیسے سمجھتے تھے، میں دین کو کیسے سمجھ رہا ہوں، وہ عمل کیسے کرتے تھے، میں عمل کیسے کر رہا ہوں. سوال یہ ہے، اگر ان کے مطابق ہے تو لوگوں کی طرف مت دیکھو، اب رب کی طرف دیکھو. اگر ان کے مخالف ہے تو اپنے آپ کو سدھارو اور وہی راستہ اپناؤ. اللہ کے لیے مجھے بتا اس دعوت میں کیا غلط ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتا کیا غلط ہے اس دعوت میں؟ کچھ ہے ایسی چیز جو فطرت کے مخالف ہو, جو شریعت کے مخالف ہو, جو اللہ کے فرمان کے مخالف ہو, جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہو, جو منہج سلف کے مخالف ہو, جو ایک چیز تو دکھائیں کہاں پہ؟ اور جن مخالفت کی ان کی دعوت کو دیکھیں کہاں پہنچے ہیں. امت میں تخریب کاری اور یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے, جو خون ریزی ہوئی ہے, یہ کس کی دعوت سے ہوئی ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں کس کی دعوت ہے؟ شیخ الاسلام محمد رحمۃ کی دعوت ہے, یا ان سے پہلے ابن تیمیہ کی دعوت ہے, یا ان کے بعد میں شیخ ابن باز کی دعوت ہے, ابن عثیمین کی دعوت ہے, علامہ البانی کی دعوت؟ دعوت کس کی ہے یہ؟ یہ خون ریزی کی اور یہ جو قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے, جہاد کا جو فساد ہو رہا ہے, دعوت کس کی ہے؟ ان کا نام کیوں بیچ میں آتا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک طریقہ نہیں ہے, منہج ان کا نہیں ہے. یہ کس کا منہج ہے پھر؟ اسی اکثریت کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے. ہجوم لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کی دعوت اور خواہش نفس کے مطابق ہے. لوگوں کو جوانوں کو پہلے اکساتے ہیں حکمرانوں کے خلاف, اور اس کے بعد پھر جوش جذبات کے کھیلتے ہوئے تکفیر کفر فتوی لگائے تکفیر کرتے ہیں, اور پھر بے لگام چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر قتل غارت, اور یہ معاملہ عام ہو جاتا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ حسن البنا کا نام سب سے پہلے آپ کے سامنے آئے گا, سید قطب کا نام سامنے آئے گا, ابوالعلیٰ مودودی کا نام آئے گا, ضرور سرا احمد کا نام آئے گا, اور پھر یہ سارے جو ایک تسلسل ہے ان کے نام آتے ہیں. یہ خون خرابہ جو ہو رہا ہے, جو فساد ہو رہا ہے دور حاضر میں, ان کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے. لوگ کہتے ہیں یار تم تفرقہ چاہتے ہو, ایسے باتیں کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ, تو پھر کیسے باتیں کریں؟ خون ریزی ہونے دیں جیسے ہو رہی ہے, جوانوں کو بکرا بنا کے ذبح کرتے جائیں کوئی, اور ان کے جذباتوں سے کھیل کے اور ان کو گمراہ کر کے تم لوگ اپنا کام کرتے رہو, اور ہمیں کہو تم خاموش رہو تاکہ ہمارے بچے اس طرح کے ذبح ہوتے رہیں اور خون خرابہ بھی کرتے رہیں. نہیں واللہ, حق تو کہیں گے اور حق بات بھی آپ خود تولو, قرآن سنت پر منہج سلف پر تول کے دیکھ کے بتاؤ کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اللہ کے لیے اپنے ضمیر کو تھوڑا سا جگاؤ, کب تک ان باطل مناہج کے پیچھے دوڑتے رہو گے؟ اور وہ ملا کیا ہے پھر ان کو؟ کیا ملا جوانوں کو؟ کیا ملا ہے سوائے سزا کے؟ اور امت کو کیا ملا ہے سوائے تخریب کاری کے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. شیخ صاحب فرماتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو ہم بات یہ کر رہے تھے, ولكن القاب السوء التي يلقبه الاعداء لاولياء الله لا تضرهم. یہ برے الفاظ یہ جو استعمال کرتے ہیں, یہ برے القاب اللہ کے اولیاء کے لیے, ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی نقصان نہیں ہوتا. بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان کا درجہ مزید بلند ہو جاتا ہے. واذا احتسبوا الاجر اثيبوا على ذلك, اور اگر ان تکلیفوں پر اور ان برے القابوں پر اگر وہ صبر کر لیتے ہیں اور اپنے رب سے اجر کی امید رکھتے ہیں تو ان کو ان کا اجر اور ثواب بھی ملتا رہے گا. فیقول عز و جل, اللہ تعالیٰ کا پھر ارشاد ہے, فعقروها ای فذبحوا الناقة عقرا حصل به الهلاك. پھر کیا قوم نے اپنے نبی کی بات سنی کہ اس کو چھوڑ دو, اس اونٹنے کو چھوڑ دو اور کچھ نہ کہو, اسے قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, ورنہ تمہیں رب کی طرف سے عذاب نازل ہوگا. بات مانی تھی؟ نہیں مانی تھی. فعقروها, ف تعقیب کے لیے, یعنی ثم مزید دیر کے بعد نہیں, فعقروها فوراً اسے قتل کر دیا ہے. عقراً اس کے یعنی بہت بڑی اونٹنی تھی, گردن پہنچنا مشکل تھا, تو ٹانگیں کاٹ کر زمین پہ گرا کر پھر اس بچوں کو بھی قتل کر, دونوں کو ذبح کر دیا, ہلاک کر دیا. فدمدم عليهم ربهم, يعني اطبق عليهم فاهلكهم, كما تقول دمدمت البئر اي اطبقت عليها التراب. دمدم کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فدمدم عليهم ربهم, کہ رب نے یعنی ان کو ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا. لیکن لفظ دیکھیں ذرا, دمدم کا لفظ جو ہے دمدمت البئر عربی زبان میں یعنی اطبقت عليها التراب, جب آپ کنویں کو مٹی سے بند کر دیتے ہیں تو کنویں کو بالکل زمین کے برابر کر, مٹی سے بھر کے کنویں کا باقی وجود رہتا ہے, کوئی وجود نہیں رہتا, زمین کے برابر ہو جاتا ہے. اسے کہتے دم دم, یہ لفظ دمدمہ کے یہاں سے آیا ہے, کیونکہ مٹی میں ملا دیا. اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ ان کو ایسا ہلاک کیا, نعوذ باللہ, کہ مٹی میں ملا دیا ان کو, یعنی شدید ترین عذاب ان کو پہنچا ہے. یہ کیوں عذاب ہے؟ کس لیے ہے؟ بذنبہم اے بسبب ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. لأن اللہ سبحانہ وتعالی لا یظلم الناس شیئا، کیونکہ اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر اپنے نفس پر ظلم کرتے رہتے. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، تو یہ گناہ ہی جو انسان کیا کرتے ہیں یہ سب سے بڑے اسباب ہیں ہلاکت کے اور دمار کے اور فساد کے. لقول اللہ تبارک و تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا. فی البر والبحر، خشکی اور تری میں. کیوں فساد ظاہر ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی، یعنی اعمالوں کی وجہ سے. کیوں؟ کس لیے؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، سارے گناہوں کا نہیں، سارے اعمال کا نہیں. یہ فساد جو نظر آ رہا ہے، مہنگائی بھی فساد ہے، میں نے ذکر کیا تھا مہنگائی ہے، اور یہ جو ظلم ہے، یہ ستم ہے، مسلمانوں پر کافر دشمن کا غلبہ ہے، یا حکمرانوں کے ظلم ہے، یا آپس میں تفرقہ ہے، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، بے روزگاری ہے، جتنی بھی یہ مصیبتیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ فساد جو ظاہر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ زلزلے کا ہونا کثرت سے، اور جو آندھی اور طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہ کتنی بھی فساد، یہ فساد ظاہر ہوا ہے. کس لیے؟ بمکسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کے ہمارے اعمال ہیں، اعمالوں کو سب اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. لیذیقهم بعض الذی عملوا، یہ عذاب کتنا ہے؟ بعض الذی عملوا، سارے اعمالوں کو بدلا نہیں، ہمارے نعوذ باللہ سارے اعمال تو شاید آج کوئی زندہ نہ ہوتا زمین پر. بعض الذی عملوا، بعض کی ہمیں سزا مل رہی ہے، بعض گناہوں کی یہ سزا ہے کہ فساد ظاہر ہوا ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ واپس پلٹے، توبہ کرے. تو تکلیف میں بھی فائدہ ہے اگر کوئی سمجھے تو. عذاب ہے، تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کس لیے؟ کہ واپس پلٹے میرا بندہ جو ہے، توبہ کرے. توبہ نہیں کرتا ہر درمی میں پھر مر جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. مرنا تو ہے، لیکن کس حالت میں مرنا ہے؟ عذاب میں مرنا ہے یا اللہ کا تعالیٰ کی فرم برداری میں موت آنی ہے؟ اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وقال تعالیٰ، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ان میں سے جو اہل الطرف ہوتے ہیں، فسق و فجور و نافرمان جو ہوتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں وہ تخریب کاری کر دیتے ہیں، فسوق فجور کر دیتے ہیں، نافرمانیاں کر کے. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان پر اللہ تعالیٰ کا قول حق ہو جاتا ہے عذاب کا. فدمرنا ہے تدمیر، پھر ان کو ہم توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں اور کچھ باقی نہیں چھوڑتے، ہلاک کر دیتے ہیں. سورۃ الاسراء نمبر 16:16. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یخاطب اشرف الخلق وخیر القرون، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ اشرف الخلق اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہیں، وخیر القرون، اور زمانے سب سے بہترین زمانے کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب. ذرا غور سے سنیں، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم الى اخر الايات سوره ال عمران نمبر 165. اللہ تعالی فرماتے ہیں، اولما اصابتكم مصيبه، جنگ احد میں کیا ہوا؟ شدید نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، بڑے بے دردی سے مثلہ بھی کیا گیا، یعنی قتل کرنے کے بعد ان کے، مثلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناک کو کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، زبان کو کاٹ دینا، پیٹ چاک کر لینا، اسے مثلہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، اس زمان کے سب سے بہترین مومنوں کو، کے ساتھ اہل کفر اہل شرک نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولما اصابتکم مصیبہ، جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے، قد اصبتم مثلیہا، جنگ بدر میں کیا ہوا؟ اس کا دگنا تمہیں اللہ نے دیا تھا. کیا دیا تھا؟ کہ 70 مشرکین کو قتل کیا گیا اور 70 کو جنگ قیدی بنایا گیا. سب تم مثلیہا، اگر تمہارے 70 یہاں پہ شہید ہوئے جنگ احد میں، تو وہاں پر تمہیں اس سے دگنا تمہیں فائدہ ہوا تھا. قلتم ان ھذا، تو یہ تکلیف مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ تم لوگوں نے کہا، قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے ہے. شیخ صاحب سے قول سے پہلے یہ کیا مسئلہ کیا تھا جنگ احد میں؟ انہوں نے عند انفسکم، یہ تکلیف ہی تمہیں پہنچی ہے، مصیبت جو پہنچی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی نافرمانی ہوئی ہے بعض صحابہ سے، پچاس تیر انداز تھے، انہیں خاص جگہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکم دیا کہ یہاں سے تمہوں نے ہلنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہلنا ہے. ایک روایت میں اگرچہ ہمیں پرندے بھی نوچ لیں تب یہاں سے نہیں ہلنا تم لوگوں نے، یعنی بہت اچھی جگہ تھی، اسٹریٹجک جگہ تھی جنگ کے لیے. لیکن جب ان صحابہ نے دیکھا کہ جنگ مسلمان جیت چکے ہیں اور کافر جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، تو اپنی جگہ سے نیچے کی طرف گئے اور بالغ جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر جنگ کا پورا پلٹا جو ہے الٹ گیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو نقصان ہوا، جو تکلیف ہوئی وہ پہنچی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نین جمفوں سے تمہاری اپنی وجہ سے ہے. ذرا غور کریں میرے پیارے بھائیوں، افضل الخلق اشرف الخلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زمانوں سے سب سے بہترین زمانے کے لوگ، انجانے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ جنگ جیت گئے ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے تب تک یہاں پہ رہیں. اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ وہ جنگ، جیتی ہوئی جنگ میں کتنی نقصان ہوا. آج ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کا ڈھیر، گناہوں کے ٹوکرے سر پہ اٹھا کے، کندھوں پہ اٹھا کے ہم کہتے ہیں جہاد کرنا چاہتے ہیں. کیا جہاد کریں گے ہم؟ نفس کا جہاد کرنے سے قاصر ہیں، علم سے جہاد کر نہیں سکتے، دین کو سمجھنے تھوڑا سا وقت درکار ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تزکیہ تو نفس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، وہ ہم کر نہیں سکتے. اللہ کی فرم برداری کا راستہ، راستے پر چل ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور تلوار اٹھا کے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی انصاف ہے؟ کیا خیال ہے؟ پھر کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں فل انسان یصاب بالمصائب عند نفسه، انسان کی مصیبتیں پہنچتی ہیں تو حقیقت میں اس کی اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ولہذا قال، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فدمدم علیہم ربهم بذنبهم اي بسبب ذنبهم، ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے. فسواها اي امها بالهلاك حتى لم يبقى منهم احد واصبحوا في ديارهم جاثمين. فسواها زمین کے برابر کر، جسے میں نے کہا ہے زمین کے برابر کر دیا ہے. امها بالهلاك، ہلاک پورے قوم کو، ہلاکت جو ہے اور عذاب پورے قوم کو پہنچا ہے، ان میں سے کوئی نہیں بچا یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں میں اور اپنے اس اپنی جگہ پر زمین سے ملے ہوئے تھے. ولا يخاف عقباها، یعنی ان اللہ لا يخاف من عاقبت هؤلاء الذين عذبهم، اللہ تعالیٰ کو عاقبت کا ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بدلہ یا انتقام اللہ تعالیٰ سے لے سکتا ہے. پوری قوم کو ہلاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہے کہ کوئی انتقام لے سکتا ہے. جبار السماوات والارض، کون انتقام لے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يخاف من تبعتهم، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ طبیعت سے بھی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. لأن له الملك وبيده كل شيء، کیونکہ ملک اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب سارے اختیارات ہیں. بخلاف غیرهم من الملوک، اللہ تعالیٰ کے سوا جو دوسرے بادشاہ ہیں، لو انتصروا على غیرهم، جب دوسروں پر وہ ان کو فتح ملتی ہے، غالب آ جاتے ہیں، او عاقبوا غیرهم، دوسروں کو جب کوئی سزا دیتے ہیں، تجدهم في خوف يخشون ان تكون الكرة عليهم، تو ہمیشہ ڈر ان کو لاحق رہتا ہے، ہمیشہ ڈر کی حالت میں ہوتے ہیں کہ کہیں بدلہ نہ لیا جائے ان سے. سبحان اللہ. اما اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ، فانه لا يخاف عقباها، اللہ تعالیٰ کو عاقبت کا کوئی ڈر نہیں ہے. اي لا يخاف عاقبت من عذبهم، اللہ تعالیٰ کو اس کو عاقبت کا کوئی خوف نہیں ہوتا جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، جن پر عذاب نازل کیا ہے. لانه سبحانه وتعالى له الملك كله والحمد كله، کیونکہ سر ملک اللہ تعالیٰ کی ہے اور سارے کی حمد و ثنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. فسبحانه وتعالى ما اعظمه، فسبحانه وتعالى ما اعظمه، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے اور بلندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے ہیں. وما اجل سلطانه، اللہ تعالیٰ کا سلطان بھی بہت عظیم ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.